نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے پیارے شیخ اور میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہ نے فرمایا کہ جس طرح سے 1945 میں امریکہ نے جاپان کے دو شہروں پر ایٹم بم برسائے اور اس کی آبادی کو بربادی سے ہمکنار کیا، تباہ و برباد کیا، تو فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ جو شیطان ہے یہ ہماری تعلق مع اللہ اور ذکر اللہ اور عبادت، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور دین کی محنتوں کی فکر اور کوششیں کرنا، اس کو بھی ہیروشیما کرنا چاہتا ہے. اس کا شہر تھا نا ہیروشیما، تو فرمایا کہ اس کو بھی یہ چاہتا ہے شیطان کہ اس کو ہیروشیما کر دوں. اور شیطان اس کے لیے وہی حملہ اختیار کرتا ہے اور وہی تدبیر اختیار کرتا ہے جس تدبیر نے اس کو ہیروشیما کیا. اور وہ جو حملہ ہے وہ تکبر کا حملہ ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا یدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور کبر وہ خطرناک چیز ہے تکبر، کہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، ہیروشیما کر دیتی ہے تکبر کی وجہ سے. اور جو چیز تکبر کے مقابل ہے اور ضد ہے، جو مطلوب ہے، یعنی اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا نفس اور ہمارا دل یہ تکبر کی سیٹ سے خالی ہو گئی تو آخر اس سیٹ میں کوئی تو ہونا چاہیے اس سیٹ پر، تاکہ وہ سیٹ تو خالی تو نہ رہے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اس سیٹ پر تواضع کو بٹھانا ہے، کیونکہ جب تواضع ہوگی تکبر نہیں ہوگا، اور جب تکبر ہوگا تواضع نہیں ہوگی. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تواضع اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ من تواضع للہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے رفع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے، عزتیں عطا فرماتے. اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ردائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کا سر توڑ دوں گا. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو وہ انسانوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے. کیونکہ متکبر آدمی جو ہے وہ جب کسی سے معاملہ کرتا ہے تو اس کے معاملے کے اندر اس کے تکبر کے اثرات نظر آتے ہیں. اور تکبر ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ اس کی وجہ سے نہ گفتگو ڈھنگ سے کرے گا, نہ ملن سار, نہ ملن ملنا جلنا, نہ ملنے جلنے میں محبت ہوگی. ہر چیز میں وہ اپنی چلانے کی فکر کرے گا, کوشش کرے گا کہ میں اپنا ٹھنڈا بلند رکھوں, کیونکہ اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے نا, اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے, لہٰذا یہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز میں بس میں موجود رہوں, آگے میرا کام چلے, بس آگے مجھ سے آگے کوئی نہ بڑھے. وہ ہر چیز میں ہر کام میں اسی چیز کی فکر کرتا ہے. اس وجہ سے جو آدمی جس کے اندر یہ بات پیدا ہو, جس کے اندر یہ چیز ہو, تو پھر اسے کون پسند کرے گا؟ اب اسے کوئی کہے کہ فلاں کام کرو, نہیں آپ یہ کام کریں گے, تو جب وہ ہر وقت مخالفت اپنے مرض کی وجہ سے جب وہ ہر وقت مخالفت کرے گا تو کون اس کو چلک سمجھے گا؟ اور متوازے آدمی وہ سب کو اچھا لگتا ہے, اس کی عزت دل میں آ جاتی ہے, اس کی عظمت اور اس کی عزت وہ جو دے ہے وہ دل میں آتی ہے. میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا کہ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تکبر کا جو مرض ہے, اصل میں تکبر کا مرض کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں ذرا وی آئی پی آدمی ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر جو کمالات ہیں, انسان کے اندر جو کمالات ہیں, وہ کمالات اس کی ذاتی محنت تو نہیں ہے. انسان کے اندر جو کمالات اس کو اللہ نے عطا فرمایا, اس کی محنت تو نہیں ہے. اب وہ کمال عبادت ہو, کمال تقریر ہو, یا کمال نعمتیں ہو, یعنی دینی نعمتیں ہوں یا دنیا کی نعمتیں ہوں, انسان کو دینی نعمت ملے یا دنیا کی نعمت ملے, وہ دونوں اس کا ذاتی کمال نہیں ہے. اگر ذاتی کمال ہوتا تو جس وقت میں کوئی حسین لڑکی سامنے آتی ہے تو اس وقت سب کچھ بھول بھال کے اسی کو دیکھ رہے, بھول جاتے. جو با کمال صاحب ہیں, جو با کمال صاحب, با کمال لوگ, لاجواب سروس, جو با کمال صاحب ہیں ان کو ذرا دیکھیں. اس لیے حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ عجیب فرمائے کہ توازو اس کو نہیں کہتے کہ اپنی گردن نیچی کر کے ٹیڑھی کر لی اور مسکرا کر کے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو بہت ہی کمینہ ہوں, بہت ذلیل ہوں میں تو. بس حضرت نے فرمایا, حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے, کوئی شخص ہمت کر کر یہ کہہ دے کہ واقعی آپ بہت کمینے ہیں اور بہت ذلیل ہیں آپ, دیکھو کیا ہوتا ہے, لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا. تو فرمایا یہ توازو کہاں گئی ہوئی, تو پتا چلا یہ توازو نہیں ہے, یہ بناوٹ ہے. اور توازو تو ایسی چیز ہوتی ہے میرے دوستوں, توازو تو ایسی چیز ہے کہ یعنی اس استحضار کا نام ہے. اصل میں توازو تو ہے اللہ تعالی کی محبت کے استحضار کا نام, کہ جس کو ہر وقت اللہ تعالی کا استحضار ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرے اخلاقیات کو دیکھ رہا ہے, وہ میرے معاملات کو دیکھ رہا ہے, وہ میری معاشرت کو دیکھ رہا ہے, وہ میرے عبادات کو دیکھ رہا ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں عطا فرما رہے ہیں, یہ میرا کمال نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, تو اس کی نظر تو مالک پر ہوتی ہے. جس بندے کی نظر مالک پر ہوگی اس کو تکبر کا مرض نہیں ہوگا, اور جس بندے کی نظر اپنے اوپر ہوگی, اپنے اوپر, اصل میں تو تکبر کا مرض ہی اسی کو ہوتا ہے. جو جس کی نظر مالک کے اوپر ہوگی اس کو تکبر کا مرض نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپنی ہر, اگر اللہ تعالیٰ علم کی نعمت عطا فرمائے, بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائے, یا دین کے کسی کام میں بھی وہ اگر ہے, تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ میرا تو کمال نہیں ہے, یہ تو آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے. اور متکبر آدمی اس کو یہ ہوتی ہے کہ جی میں نے کیا, میں حاجی ہوں, دام پاجی والا کر رہا ہے اور کہلا رہا ہے حاجی, اور میری دیکھو میری گاڑی کیسی شاندار, میرا لباس. ایک صاحب نے مجھے اپنے گھر میں بلایا, انہوں نے کہا بھائی آپ کے گھر کا ایڈریس تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے, پتا بتا دیجیے. انہوں نے کہا فلاں گلی میں آئیے گا, اس گلی کے اندر جو سب سے بڑا مکان ہے وہ میرا ہے, آپ نے تعارف دے گا؟ جملے میں بھی اس جملے کے اندر بھی کیسا تکبر جھلک رہا ہے. یعنی اپنی قیمت اس مکان سے لگا رہے ہیں. اور مکان بھی کیا کیا فرماتے ہیں, میرے شیخ نے سنایا کہ حضرت شیخ خواجہ عزیز حسن مزدور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, اور تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جو زامل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں, پر کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. وہ تو خبر بے خبر اپنے مال سے قیمت لگا رہے ہیں, اور جی ہماری عبادت اور ہمارا یہ اور وہ, ہماری عبادت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری عبادت تو ایسا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا صدقہ ہے, ورنہ اگر ہم نے اپنی عبادت ہی پر ناز کرنا ہے نا, اگر ہمیں اپنی عبادت ہی پر ناز کرنا ہے تو ذرا ہم فجر کی نماز پر ناز کریں. اگر ہم نے اپنی عبادت اپنی دیکھنی ہے تو اپنی فجر کی نمازیں دیکھ لیں, کہ ہماری ایک مہینے میں فجر کی نماز جماعت سے کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں, تو وہی سارا راز کھل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے عبادت گزارے. ہمارا راز تو یہی کھل جائے گا کہ ہم فجر کی نماز میں جماعت سے کتنے مہینے میں کتنے دن پڑھتے ہیں, سارا ہماری پول کھل جائے گا عبادت کا. اور جس وقت کوئی حسین لڑکی سامنے آتی ہے یا کوئی شہوت گناہ نفس شہوت کا یا گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اس وقت ہم کتنے بڑی عبادت گزارے ہیں, کہ بے شرم اور کمینے پن سے اپنے مالک کو بھول جانا اور ان حسین نظاروں سے حرام لذتوں کو درامد کرنا, یہ شرافت بندگی ہے, یہ عابد اور عبادت گزار. اسی لیے میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں, حضرت والا نے فرمایا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس عبادت کے بعد, عبادت تو عبدیت سے ہے نا, عابد عبدیت سے, جس عبادت کے بعد عبدیت پیدا ہو, تواضع پیدا ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, جس عبادت کے بعد عبدیت ہو کہ اللہ میں نے آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا, یہ جس چیز کے بعد, جس عبادت کے بعد یہ چیز پیدا ہو وہ علامت قبولیت ہے. اور جس عبادت کے بعد ہو, میں نماز پڑھی, میں نے یہ کیا, میں بزرگوں کے پاس گیا اور میں نے حج کیا ہے, میں نے تبلیغ میں چلا لگایا ہے, اس میں ہو جی جس میں اکڑ ہو عبدیت نہ ہو. اور عبدیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے عبدیت کی کہ مسلمان کے سامنے مٹا جائے گا, یہ مٹ جائے گا. اور جس کے اندر اکڑ ہے اپنے کو باقی رکھا ہوا ہے, نار دیکھیے نا اکڑ ہے اکڑ, جیسے جب شیطان کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سجدے کا, تمام فرشتوں کو اور شیطان کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو شیطان ایسے کھڑا رہا, تو فرشتوں نے سجدہ کیا, جب سجدہ کر کے اٹھے, جب سجدہ کر کے اٹھے تو شیطان کو دیکھا کہ شیطان اکڑ کر کھڑا ہوا ہے, تو انہوں نے دوسرا سجدہ کیا. پہلا سجدہ تو امر تعبدی تھا, حکم تھا کہ سجدہ کرو, اس حکم کو بجا لانے کے لیے کیا, اور دوسرا بطور شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سجدہ کرنے کی اور اپنی بات پر آپ کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائی, اس پر شکر کیا. دو سجدے اس لیے, اور اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند, ہر رکعت میں دو سجدے کرتا ہے انسان, اتنی ادا پسند آ گئی. اس لیے میرے شیخ کے خلیفہ ہیں, ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں, بہت ہمارے حضرت کے بڑے خلفاء میں سے, بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ پر بیعت داخل سلسلہ, ماشاء اللہ ان کے جو خلیفہ ہیں ہمارے شیخ کے, ان کے بھی خلفاء ہیں, بڑا دین کا کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اب انہوں نے حضرت والا کو فون کیا ٹیلی فون پر کہ حضرت اتنے علماء ہاتھ پر داخل سلسلہ ہو رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں, اتنا مجمع ہے, مجھے ڈر ہے میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے, مجھے تکبر سے ڈر لگتا ہے. اب میرے شیخ نے کیا فرمایا, حضرت والا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے, لوگ تم سے دین سیکھیں تو شکر ادا کرو, کوئی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, کیونکہ جو شکر ہے, جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, قربت کا ذریعہ ہے، حضوری کا ذریعہ ہے، تشکر سبب قرب ہے، تشکر سبب قرب ہے، قربت قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور تکبر سے دوری ہوتی ہے. تکبر کرنے والا آدمی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جنوں کو نہیں دیکھتا، میں ہوں جناب، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو نہیں اپنے کو دیکھتا، میں. تو دوری، تکبر سے دوری ہو رہی ہے اور تشکر سے حضوری مل رہی ہے، اور دوری اور حضوری میں تضاد ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے بھائی، دوری اور حضوری میں تضاد ہے. اور اس اجتماع ضدین محال ہے، یعنی ایک آدمی دور بھی ہو قریب بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ قریب بھی ہو دور بھی ہو ایسا ممکن ہے؟ یا قریب ہوگا یا دور ہوگا، قریب ہوگا تو دور نہیں ہوگا، دور ہوگا تو قریب نہیں ہوگا. لہذا جو بندہ شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا وہ تکبر تو نہیں کر رہا نا، دور تو نہیں ہو سکتا. فرمایا شکر ادا کیا کرو، جو اللہ تعالیٰ نعمت ادا فرمائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اسی لیے نماز کے بعد یہ سنت ہم ادا کرتے نا، کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے. یہ سنت سکھائی گئی کہ ہر نماز کے بعد تم یہ سنت پڑھو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دی. آپ استغفار فرماتے تھے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد، نماز کے بعد اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد آپ استغفار کیوں فرماتے تھے؟ نماز کے بعد کیا ہے کہ اللہ مجھے بخش دیجیے، معافی مانگ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس معافی مانگنے کی کیا مانے جبکہ عبادت کی، نماز پڑھی. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرماتے تھے، بات یہ کہ ہماری تو نماز واقعی قابل استغفار ہے، ہماری نماز تو واقعی اس قابل ہے کہ ہم لوگ معافی مانگے. کیونکہ نماز میں جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں کبھی مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں، کبھی یہاں کھجلی کر رہے ہیں، کبھی کان میں سے میل نکال رہے ہیں، کبھی ناک کے چوہے نکال رہے ہیں، ساری نماز نہیں ہوئی، بس بٹن چلا ادھر جا کے بیٹھو اور ادھر بیٹھو. نماز نہیں ہوئی، بس اللہ اوپر کہا اور کھجلی کا بٹن دبا دیا. اللہ اوپر کہتے ہی کھجلی کا بٹن چالو ہو گیا. اب پوری نماز میں پوری کھجلی ہو رہی ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں، پوری نماز کے کھجلی کرے جا رہے ہم لوگ. تو واقعی ہمارا، اور پھر خشوع اور خضوع جس کو کہتے ہیں، خشوع اور خضوع یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، کہ اللہ ہم کہتے ہیں کہ دعا کیجیے نماز. اب جب علماء کہتے ہیں نا کہ اپنی نماز خشوع سے اور خضوع سے پڑھو، یہ سنتے ہیں نا خشوع اور خضوع، یہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ خضوع کس چیز کا نام ہے؟ خضوع نام یہ ہے کہ تمہارا اپنی نماز میں حرکت مت کرو، ہاتھوں کو ہلاؤ مت، کھجلیاں مت کرو، نہ ادھر ادھر دیکھو. پھر نماز ادھر ادھر بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ نماز میں خضوع نہیں ہے. یہ کبھی ایسے بھی ہلنا ہے، ایسے ہلتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اعضاء اور ہمارے جسم میں حرکت نہ ہونا، اس کا یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ نام ہے خضوع کا. اس کا نام ہے خضوع، کہ ہم نہ کچھ بھی کریں، نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ کپڑوں کو درست کریں. یہ کیا ہوگی؟ یہ ہوگی نماز میں خضوع. اور نماز میں خشوع کیا ہے؟ نماز میں خشوع یہ ہے کہ ہمارا دل بھی اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو. یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہیں، اب جسم تو حرکت نہیں کر رہا، سوچ رہے ہیں یار ابھی اس سے جا کے پیسے لینے ہیں، پھر اس کے پاس جائیں گے اس سے جا کے آج چائے پیوں گا، پھر چائے بڑے مزے کی ہوتی ہے، پھر وہاں جا کے کھانا کھاؤں گا، پھر اسے کہوں گا یار بڑے دن سے چیک نہیں دیا، ارے ہاں اس نے تو چیک ہی نہیں دیا. اب نماز میں ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک عورت تھی نا حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس طرح مغرب کی نماز پڑھتی تھی، تو اس سے کسی نے پوچھا بھائی پانچ نمازیں فرض ہیں تو سب مغرب کی نماز کیوں پڑھتی ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مغرب میں تین رکعت ہوتی ہیں اور میری تین سبزی کی دکانیں ہیں، تو ایک رکعت کے اندر ایک دکان کا حساب ہو جاتا ہے، ایک رکعت میں پوری ایک دکان کا حساب، تین رکعتوں میں تین دکانوں کا حساب. تو ہماری تو نماز ایسی ہے کہ نماز میں ہم سوچتے رہتے ہیں فلاں سے پورا خیال آتا ہے کہ اس سے پیسے لینے ہیں، اس کو پیسے دینے ہیں، بیوی نے یہ کہا تھا، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، اور یہ پوری نماز یہ، تو ہمارا دل اور یا پھر کوئی حسینہ دیکھی، اب حسینہ یار بڑی زبردست تھی، پھر دوبارہ میں وہی جاؤں گا، پھر شاید مجھے مل جائے تو مزہ آئے گا، میں اس کو کہوں گا آؤ چائے پی لو، کچھ مرنڈا پلا دوں گا، نیا موبائل دلا دوں گا، وہ لڑکا بڑا حسین ہے، اس کو دودھ پتی چائے پلاؤں گا۔ تو یہ جو خیالات یہ نماز میں ہے میرے دوستو، ہم اپنے دل کو دیکھیں تو ہمارا دل حاضر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں خوشبو حاصل نہیں ہے۔ تو خوشبو اور خوشبو سمجھ میں آیا نا، خوشبو خوشبو نام ہے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کر رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے دل کو پیش کرنا، یہ ہے خوشبو، اور اپنے جسم میں حرکت نہ ہونے دینا، یہ ہے خوشبو۔ سمجھ آئے نا خوشبو خوشبو، کہ جی خوشبو ہے خوشبو، جی مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں بھائی خوشبو خوشبو سے نماز پڑھو، اب خوشبو خوشبو کیسے ہے؟ تو خوشبو کیا ہے؟ اپنا دل اللہ کے حضور میں، کہ بس یہ ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے مالک کو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، اس استعداد سے کھڑا ہوں کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، یہ کیا ہے خوشبو۔ اور اپنے جسم میں حرکت نہ دے، نہ کان کو کھجائے، نہ مونچھوں کو درست کرے، نہ داڑھی کو درست کرے، نہ کمر، بس جیسا ہے ویسے کھڑا رہے، ویسے ہی کھڑا رہے، اور حرکت نہ کرے، جب رکو کا ہوتا ہے رکو کر لیا، اب کبھی یہاں کر لیا، کبھی بات ہو، ایسے نماز میں جھولتے بھی ہیں، ایسے کھڑے ہوئے ایسے یوں ٹانگ کر لی، کبھی یوں ٹانگ کر لی۔ تو یہ طریقہ میرے دوستو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نماز میں خضوع نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جب اس میں خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو، ہے نا بھائی؟ تو اس لیے اب ہمیں ایک چیز پتا چل گئی کہ جی ہم کہتے سنتے ہیں خشوع خضوع، اب پتا چل گئی تو ہمیں اس کی محنت کریں، مشق کریں، ٹریننگ کریں۔ وہ کیا، اب دیکھیں دل کا کیا عالم ہوگا، دل جب ہم نماز میں دل سے چلا جائے گا، دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ نکلتا ہے تو بھاگتا ہے ایک دم سے، تو ہم کیا کرتے ہیں جلدی سے پکڑ پکڑ لیتے ہیں، بس جیسے ہی دل جانے لگے فوراً پکڑ کے پھر اللہ میاں کے سامنے پیش کر دیا۔ دل کا کام تو ہے جانا، اس کو اپنا کام کرنے دیجئے، دل تو جائے گا اس کو جانے دیجئے، لیکن آپ اس کو پکڑ کر دوبارہ لے آئیں گے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے نا ایک دم سے بھاگتا ہے، بچہ چھوٹا تھا ایک دم سے بھاگنے شروع کر دیتا ہے، گاڑی آنے والی ہے پتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جلدی سے باپ جاتا ہے، جب بھائی جاتا ہے اس کو لپک کر پھر لے آتا ہے، پھر بیٹھا چلا آرام سے بیٹھ ادھر۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو، ہم اپنے دل کو بھی ایسے ہی پکڑ کر رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہیں اگر کہیں چلا جائے دوبارہ پکڑ کے لے آئے، یہ نہ کہے کہ مجھے خیال آئے ہی نہیں، اس کی فکر نہ کرے کہ مجھ کو خیال آئے نہیں، خیال اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کریں، اور وہ خیال ہم اپنا کام کیا کریں کہ اپنے مالک کے سامنے اپنے کو بعد اب رکھیں، بس ہلے جلے نہیں، نماز میں خوشنیاں اچھنے ہیں سب بھول جائیں۔ اس لیے جب نماز میں کھڑے ہونے لگے نا تو نیت کرتے نا، تو نیت سے پہلے ایک کام اور کریں، وہ کام یہ کریں کان سے پوچھے خوشنی تو نہیں ہو رہی ہے، کان سے پوچھے پہلے، کان کہ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے بھائی، ناک سے پوچھے خوشنی تو نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں نہیں ہو رہی، چل بھائی ٹھیک ہے، اور بھی پورے جسم کے حصوں سے پوچھ لے بھائی خوشنی کرنی ہے اور بھی کر لو، بتاؤ کہاں کہاں کھجلانا ہے، پہلے خوب کھڑے ہو کر خوشنیاں کر لے، پھر کان سے کہتے ہیں کہ اب نماز شروع ہو رہی ہے، اب تجھے خجلی کی اجازت نہیں ہوگی، پہلے خوب خجلی کر لے، جہاں جہاں کرنی ہے، مونچھوں کو تاؤ دینا پہلے ہی دے لے، داڑھی سے جتنا کھیلنا ہے پہلے کھیل لے، اب نماز شروع کر دی، جہاں جب نماز شروع ہو جائے گی خبردار اگر کہیں خجلی کی تو پھر۔ تو میرے دوست ایسی نماز ہو، تو ہماری نماز تو اس قابل ہے کہ ہم لوگ استغفار کریں، کیوں ہماری تو نماز اس قابل ہے کہ ہم لوگ استغفار کریں، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں استغفار فرماتے تھے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالی کی جو ذات ہے، اللہ تعالی کی جو عظمت ہے وہ غیر محدود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان حال کو یہ فرما رہے کہ اللہ آپ کی غیر محدود عظمتوں کا میں اپنی محدود طاقتوں سے حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا، ما عرفنا کا حق معرفتک، آپ کی معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، وما عبدنا کا حق عبادتک، اور آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو ہم کو یہ سنت سکھائی گئی کیوں؟ تاکہ ہم اپنی نماز کا استغفار کریں، استغفر اللہ کہ اللہ معاف فرما دیجیے، ہماری عبادت تو ہے ہی اسی لائق۔ تو میرے دوستوں میں یہ بتا رہا تھا کی عبادت کی قبولیت کی علامت. کیسے پتا چلے ہماری عبادت قبول ہے؟ کیسے پتا چلے ہمارا حج قبول ہے؟ حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد زندگی جو نافرمانی میں تھی وہ فرما برداری سے تبدیل ہو جائے. مثلاً داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھ لی, جھوٹ بولتا تھا جھوٹ چھوڑ دیا, گالیاں دیتا تھا گالیاں چھوڑ دی دینا, سود کا کام کرتا تھا وہ کام چھوڑ دیا, ماں باپ پر ظلم کرتا تھا وہ کام چھوڑ دیا, بیوی بچوں پر ظلم تھا وہ چھوڑ دیا, اگر بالوں کو کالا کرتا ہے وہ کام چھوڑ دیا. یعنی گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جانا یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہمارا حج قبول ہے. اور اگر جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے یا بعضوں اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے حج جو کیا, ہم نے جو عبادت کی وہ اللہ کے لیے نہیں کی تھی, ہمارا غرض کچھ اور تھی. ہم عبادت کو سوچے ہم کرتے کیوں ہیں؟ ابھی تو ہماری نیتوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں اب معلوم نہیں ہم کرتے کیوں ہیں, اور پتہ چل جائے نا تب تو ہم لوگ سب توبہ استغفار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی عبادتوں سے غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں, لوگ ہمیں بڑا سمجھیں. حج کر کے آئے تو لوگ ہمیں کہیں حاجی صاحب. ایک آدمی تھا, دو آدمیوں کی ملاقات تھی, تو اسے پوچھا آپ کا نام؟ اس نے کہا حاجی رفیق. نے پوچھا آپ کا نام؟ اس نے کہا نمازی شفیق. اس نے کہا ارے یہ کیا بات؟ اس نے کہا تم نے کتنے حج کیا؟ کہا ایک حج کیا. کہا ایک حج کیا, اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتے ہو؟ میں روزانہ پانچ نمازیں پڑھتا ہوں, اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھوں گا. نمازی رفیق, روزہ دار, فلاں فلاں, زکاتی فلاں فلاں, کوئی لکھتا ہے ایسے کیا؟ جب نمازی نہیں لکھتا, روزہ دار نہیں, سیامی نہیں لکھتا, زکاتی نہیں لکھتا, تو یہ حاجی کیوں لکھتا ہے بھائی؟ یہ کیا بات ہے کہ اپنے کو حاجی کیوں کہلاتا ہے؟ نمازی کوئی کہلاتا ہے؟ کوئی اپنے کو نمازی نہیں کہتا, اپنے کو کوئی سیامی نہیں کہتا, روزے دار, کوئی اپنے کو زکاتی نہیں کہتا. بھائی ایسا ہم 30 روزے رکھتے نہیں رکھتے الحمدللہ, کتنے برسوں سے رکھ رہے ہیں, لیکن کبھی کسی نے کہا جناب روزے دار صاحب جناب, کبھی کہتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ حاجی کہہ رہے ہیں؟ تو مطلب کیا ہے؟ پتا چلے جی حاجی صاحب ہے, حاجی صاحب ہے, اپنا دکھاوا مقصود ہے, دکھاوا. تو یہ ہماری نیت یہ ہے, اور ہماری نیت یہ ہے کہ حج کر کے آئیں گے تو ہمارے نام کے ساتھ لکھا ہوگا حاجی. بلکہ ابھی تو یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, دکھاؤ تم کیوں ایسے کیمرے کو ایسے کر رہے ہو؟ ہم سمجھے تم تصویر بنا رہے ہو, جیب میں رکھو نا, تو ایسے رکھو نا یوں کر کے, ہم سمجھے کہ تم ویڈیو بنا رہے ہو. بات ریکارڈ کرو, ٹھیک ہے, ایسے رکھو, ایسے نہیں الٹا کر کے یوں, اس کا کیمرے کا اپنی طرف رخ کرو. ہاں ریکارڈ کرو, اچھی بات ہے, منع نہیں کریں گے, لیکن رخ اپنی طرف کرو. نہیں سمجھا؟ ایسے ایسے دگا صحیح دے, اب دگا روڑا نہیں کرنا, دگا دگا. تو میرے دوستو, آخر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, اپنے کو نمازی نہیں بولتے, یا کسی نمازی کو نمازی نہیں بولتے, ہے کیوں کبھی بولتے؟ تو پھر جب ایک حج کیا تو حاجی کہلا رہے, اور حج کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ ہمیں حاجی صاحب بولیں. بلکہ آج کل تو عالم یہ ہے, اسی مسجد کا واقعہ ہے, ایک صاحب سے مجھے جناب آپ کا نام کیا؟ کہ جی حاجی فلاں, حاجی عبد القدیر. جیسے نے پوچھا آپ نے حج کیا؟ نہیں. ذرا پھر حاجی کیوں بولتے ہو؟ کہ لوگ بولتے ہیں. اچھا, اگر لوگ آپ کو الو کہیں گے تو آپ اپنے نام کے ساتھ الو بھی لگائیں گے؟ لوگ آپ کو احمد اور گدھا بولیں گے تو اپنے نام کے ساتھ گدھا بھی لگاؤ گے کیا؟ یہ کیا حماقت کی بات ہے؟ لوگوں کو یہ تو دھوکہ ہے. چلو جس نے حج کیا ہے تو اس کا تو حاجی لگانا سمجھ میں بھی آتا ہے. جس ظالم نے حاجی نہیں کیا, اپنے کے نام کے ساتھ حاجی لگانا دھوکہ نہیں ہے. اصل میں ہم اپنی اس سے مقصد تمہیں کیا ہے؟ عزت. مجھے عزت, ہم عزت جا رہے ہیں مخلوق سے. دیکھیے, ایک غلام ہے, اس کی 10 غلام تعریف کریں, واہ غلام واہ غلام واہ غلام, اور اس کے جو مالک ہے غلام کا وہ اس سے خوش نہیں ہے. ان غلاموں کی تعریف سے اس غلام کا کوئی فائدہ ہے؟
اور ایک غلام یہ کہ جس کو سارے غلام ناپسند کرتے ہیں, ہٹ جا تو ہٹ جا, اور مالک اس پہ خوش ہے. وہی غلام کی مالک کی نظر میں قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا ہماری تعریف کرے, حضرت صاحب آپ ایسے, آپ نے ماشاءاللہ تقریر اچھی کی, آپ کی نماز ایسی, آپ کا قرآن مجید ایسا, آپ کا علم ایسا, آپ نے تقریر میں اتنے چلے لگائے, اتنے حج عمرے کیے, اور یہ مال اتنا خرچ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن اللہ ہم سے خوش نہیں ہے. بتاؤ بھائی, اگر اللہ ہم سے خوش نہیں ہے تو ان عبادتوں کا کیا ہے؟ اور کوئی تعریف نہیں کر رہا, سب کہہ رہے ہٹ جا تو, اور یہ سب اس کے خلاف ہے, لیکن اللہ اس بندے سے خوش ہے. سوچو کس کی قیمت, کس کی نظر میں قیمت ہے, مخلوق کی نظر میں یا خالق کی نظر میں؟ بس میرے دوستوں, تکبر نام ہے مخلوق سے عزت چاہنا اور اپنے کو مخلوق میں بڑا سمجھنا کہ میں بڑا وی آئی پی آدمی ہوں, میرا خاندان بڑا, میرا علم بڑا, میری عبادت بڑی, میرا کاروبار بڑا, وہ جی میں ہوں. ایسے متکبر آدمی کی تو چال بھی ویسی ہوتی ہے, متکبر آدمی کی تو چال بھی ہوتی ہے نا, وہ بھی عجیب ہوتی ہے, پر گریبان کھول کر ایسے ہے نا, ایسے کھولتا ہے گریبان, یوں کرتا ہے ایسے, صحیح کہہ رہا ہوں بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی چال کیسی فرمائی, وعباد الرحمن جو ہمارے خاص بندے ہیں, الذین یمشون علی الارض جب وہ زمین پر چلتے ہیں, ہونا ہماری عظمتوں کے سامنے دبے میں چلتے ہیں, تواضع سے مٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ. یہ اللہ کے عاشقوں کی چال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے وہ مٹے ہوئے ہیں, اپنی عبادت کو اپنا کمال نہیں سمجھتے, وہ یہ کہتے ہیں اللہ یہ آپ نے جو نعمت عطا فرمائی یہ میرا کمال نہیں, آپ کی عطا ہے. اسی لیے آپ عبادت کی قبولیت کی علامت میں بتا رہا تھا کہ عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد عاجزی پیدا ہو, عبدیت پیدا ہو, اکر نہ ہو. وہ میں نماز پڑھ کر بتاتے ہیں بھائی کہاں گئے, تو نماز کے لیے گیا تھا, آج تو اتنا رونا آیا, بس کیا بتاؤں, آنکھیں دیکھو میری کیسی لال ہے, آج تو میں تحجد میں اٹھ گیا تھا, بتانا آنکھیں کیوں لالے, کیا ہو گیا, بس یار 3 بجے آنکھ کھل گئی تھی, اللہ کے فضل سے میں بہت رویا, پر اتنا رونا آیا, خوب بہت آنسو, آج تو بہت رویا. یہ بتا رہے ہیں سر تاکہ وہ اگلے عزت کرے. بھائی جب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے تو بتاتا کیوں کسی کو؟ اس لیے میں اپنے دوستوں سے, تبلیغ میں جانے والے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کتنا وقت لگایا ہے تو ہرگز مت بتانا, مت بتانا کتنا وقت لگایا ہے. کوئی پوچھے کتنا حج کیا ہے, مت بتانا. کوئی پوچھا کتنا مال خرچ کرتے ہو, کتنی عبادت کرتے ہو, مت بتانا کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عبادت اللہ کے لیے ہے. کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو بھائی, تم کو کیا مقصد ہے پوچھنے کا؟ لیکن پتا کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ پتا چلے کہ یہ بڑا آدمی ہے, کیونکہ ایک نے کہا میں نے 2 چلے لگائے تو وہ کہے گا میں نے 3 چلے لگائے, وہ جو یہ بڑا ہو گیا. اور اس لیے یہ منع ہے, یہ جائز نہیں ہے. جب اللہ کے لیے جو کام کیا, ہرگز اس کو مت بتائے کہ میں نے کتنا بتایا. بھائی کہا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تم سے کیا مطلب ہے پوچھنا, تو کون سا تھانے دار لگا ہوا ہے؟ اس لیے یاد رکھے, اس کو نہ بتائے. یہ چیز چھپانے کی ہوتی ہے میرے دوست, یہ چیز چھپانے کی ہوتی ہے, نہ کہ چھپانے کی. یہ بتائی نہیں جاتی. میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دامت برکاتہم, حضرت نے ساؤتھ افریقہ, جنوبی افریقہ کے اندر ایک قاری صاحب تھے, انتقال فرما گئے, بہت اللہ والے حکیم الامت کے مرید تھے. ان سے حضرت نے فرمایا کہ قاری صاحب میں پورے جنوبی افریقہ میں جہاں جاتا ہوں آپ کے شاگرد ملتے ہیں, آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ حضرت صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا حضرت مرنے دیجیے, جب قبر میں جاؤں گا تب بتاؤں گا میرے کتنے شاگرد ہیں. کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تیرا قبول کیا, تب ہم کہیں گے کہ ہاں یہ میرے شاگرد ہیں. بس میرے شیخ نے رو کر فرمایا, ہائے دیکھو کتنی پیاری بات ہے, یہ جب اللہ قبول فرمائے کہ تمہاری عبادت قبول, تمہاری تقریریں کرنا قبول, تمہارا تقریر میں جانا قبول, تمہارا حج قبول, تمہاری نماز قبول, تب تو ہم کہیں گے. ایک بڑھیا نے حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جی اعلانِ قیامت اللہ کی تعریف کی،
آپ ایسے اور آپ ایسے اور آپ ایسے، حضرت رونے لگے. اس بڑھیا نے کہا میں تو آپ کی تعریف کر رہی ہوں، آپ رو رہے ہیں. تو کیا فرمایا؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں، پتا نہیں میرا قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اپنے ایمان کو قبر میں سلامتی کے ساتھ لے کر بھی جاؤں گا کہ نہیں. آج تو بڑی بڑی تقریریں ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں چڑھا دی ہم نے، اور بڑا بزرگوں کے ساتھ جن کے کام ہے، ایمان کا تو کچھ نہیں پتا بھائی، کسی کو معلوم ہے؟ بس یہی تو فرمایا ایمان جو سلامت بنا دے، ایک اور بڑے جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا، احسن تو بنی چستی ہو چالا کی ماں، تب خوب کودوں گا اچھلوں گا. واہ عبد القادر تو کتنا ہوشیار تھا کہ ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے گیا. بتائیے ذرا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ عاجزی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے کیا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا اللہ سے؟ ربنا تقبل منا، یہ اللہ آپ کے قابل نہیں ہے لیکن آپ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، یہ آپ کے قابل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو یہ تکبر کا جو مرض ہے یہ مردود کا آج مرض ہے. شیطان اسی مرض سے مردود ہوا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام انسانیت کو اسی مرض میں مبتلا کر کے اپنی طرح مردود کروں. اب رہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اگر تکبر کی علامت پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے، اس کی علامت معلوم چل جائے تو ہم بھی اپنا علاج کروائیں. اچھا ایک بات بتائیے، کچھ پنکھے چلانے کی ضرورت ہے نا؟ آج تو موسم کچھ ٹھنڈک ہے نا، مناسب ہے نا؟ صحیح، کیونکہ موسم تبدیل ہو گیا، کچھ ٹھنڈک آ گئی ہے. تو ہمارے عبادت کے حال پر میرے شیخ نے ایک بات سنائی کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہوتا ہے. وہ ڈنڈا اس لیے ہوتا تھا کہ سفر کر رہے ہیں ادھر ادھر، کئی چیزوں میں کام آتا ہے، پانی آیا پانی میں ڈال کر دیکھا کتنا پانی ہے، کتے کو بھگانے کے لیے بھی ڈنڈا. جس کے ہاتھ میں کتا ہو نا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اس کے پاس کتا اس کے قریب نہیں آتا. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو کتا اس کے قریب نہیں آتا، لاٹھی جس کے ہاتھ میں ہو تو پتا ہے ایسے ٹھکائے کرے گا میرے. اب ایک دیہاتی تھا، وہ شہر میں آیا، ایک آدمی چوڑیاں بیچ رہا تھا، کانچ کی چوڑیاں. اب دیہاتیوں کے عادت چھوٹی چیز پوچھ رہے ہو یہ کیا ہے، اور اس نے لاٹھی ماری چوڑی پر، یہ کیا ہے؟ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا ایک اور مار دے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک اور مارے تو کچھ بھی نہیں ہے. بس ہماری عبادت کا بھی یہی حال ہے میرے دوست، ہماری عبادت کا بھی یہی حال ہے کہ ہماری حیثیت ہماری اللہ کی عظمتوں کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس لیے تکبر کا جو مرض ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر کا مرض ہمیشہ بیوقوف کو ہوتا ہے. کیوں؟ کہ تکبر کیوں کرتا ہے؟ میرا علم، میری عبادت، میں نے قرآن مجید اتنا اچھا پڑھتا ہوں. حالانکہ قاری جو ہے کبھی قرآن مجید پڑھتا ہے گڑبڑ بھی کر دیتا ہے، کبھی تقریر کرنے والا اس کو کہو تقریر کرو، پتہ چلا اس کے بعد مضمون ہی نہیں ہے. کرو بھائی تو اتنا بڑا عالم ہے، بولنا وہ بول ہی نہیں سکتا. اور مالدار ہے وہ، جو مال جس پر تکبر کر رہا ہے وہ مال اس کا تو نہیں ہے. جب مرے گا مالدار اپنے ساتھ مال لے کر جائے گا. آج تک کسی مالدار کو دیکھا کہ جب وہ مرا ہو تو اس کی ڈمپر اور مشینیں قبر میں اس کے ساتھ گئی ہو، یا اس کا ڈالر اس کے قبر میں رکھا گیا ہو، اس کے شامی کباب بریانی اور ایل سی ڈی ٹی وی جس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں وہ بھی قبر میں رکھا گیا، کوئی مردہ اپنے ساتھ قبرستان کے اندر، کوئی مردہ کبھی سارا دو سامان لے کر گیا بھائی؟ اکیلا جاتا ہے بس. تو زیادہ جب جو چیز اس کی ہے نہیں. اچھا لے کوئی اگر وصیت کر دے، مان لو میں یہ مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی مردہ یہ وصیت کرے کہ میرا مکان جب جتنی چیزیں ہیں نا یہ روپیہ پیسہ سب میرے ساتھ قبر میں ڈال دینا، تو بتائیے آپ اس وصیت پر عمل کیا جائے گا؟ کوئی عمل کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا نا. اگر واہ جی واہ، تیرا مال تھوڑی ہے، اب تو مرنا ہے، جو مر گیا اس کا مال ختم، اب تو جو بچا ہے اس کا مال ہے، یہ اس کی اولاد کا مال ہے، بیوی بچوں کا مال ہے، کیسے کر جائے گا؟ جو تو زیادہ ہم مال کو اپنا کمال سمجھتے ہیں نا، مال کو لو جی مال ہے کمال، لیکن مرے کمال مال گیا، اپنا ہی نہیں ہے وہ مال. تو لہذا تکبر اصل میں ایسی چیز پر ہے، ایسی چیز پر ناز کرنا ہے جو چیز ہماری نہیں ہے. جیسے آدمی کرائے کی گاڑی لے کر آ جائے، ٹوٹی کرولا لے کر آ گیا، ہم لوگ لیتے ہیں ٹوٹی کرولا پھر کیوں چلاتے ہیں؟ جیسے ایس پی صاحب ہے اس کے نیچے مار رہے ہو جی لوگ،
جیسے وہ دھولا ہوتا ہے دھولا جب شادی ہوتی ہے نا تو گاڑی لے کر آتے کرائے پر اس کو خوب سجاتے سنوارتے دھولا بھی بڑی شان سے اس پر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ گاڑی کرائے کیا وہ کہہ رہا جی تو وہ چیز ٹوٹی پر برات آ گئی ٹوٹی پر ابھی اس کی تھوڑی ہے وہ کوئی عزت ہے اگر کوئی آ کر کہتے کہ بھائی تیری ٹوٹی نہیں ہے عزت رہے گی اس کی پوچھے گا ٹوٹی کہاں چلی وہ جیسے دو ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے گیا اس نے کہا یار میں کہیں کام سے آگے گاؤں میں جا رہا ہوں تو تو بھی چل میرے ساتھ اس نے کہا یار میرے تو کپڑے خراب ہیں کہا کپڑے خراب ہیں تو کیا ہوا ہے میں تو سادہ چادر دے دیتا ہوں تو وہ چادر اوڑھ لے اب اس کے بعد اگلے گاؤں میں گئے تو جہاں بھی رہا ہوں بھائی تشریف رکھے کہتے ہیں کہا یہ میرے دوست ہیں فلاں فلاں جگہ سے آئے تھے اور یہ جو انہوں نے چادر اوڑھی نا وہ میری ہے دوست خاموش وہاں سے اٹھے انہیں چادر ملتے مر نہیں چاہیے چلو یار کیا ہوگی کیوں ناراض تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ چادر میری ہے کیوں کہا یہ اس نے کہا اچھا غلطی ہو گئی معاف کر دے بھائی اب اس کے بعد آگے گئے اگلی جگہ پر کہا اور بھائی کہا یہ میرے دوست ہیں فلاں فلاں جگہ سے آئے نا اور یہ چادر ان کی ہے اب وہ باہر نکلے اور وہ باہر نکلے پھر چادر لپیٹ کے ماری نہیں چاہیے تمہاری چادر اسے کہا آپ کیا غلطی اسے کہا چادر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے چادر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اسے اچھا یار غلطی اب نہیں کروں گا بھائی کچھ نہیں اچھا بھائی تیسری جگہ گئے وہاں بیٹھے ہاں بھائی شربت راجا یہ میرا دوست ہے فلاں فلاں جگہ سے آئے اور یہ جو چادر ہے نا اس کا کوئی ذکر نہیں اب آپ بتائیے اس کو تو باہر نکل بھائی تیری دوستی اچھی اچھی ہے تو اسی طرح سے میرے دوستو اب وہ پھر پوچھ لے دلہا سے ہاں بھائی ٹوٹی کرونا کہاں سے آئی وہ اگلے دن دلہا صاحب کرتے کیا ہے اگلے دن گدے گاڑی پر ڈکی رکھی پانی کے اس پر چلے جا رہے ہیں ٹکا ٹک ٹکا ٹک بھائی دلہا صاحب سائیکل موٹر سائیکل پر چلے جا رہے ہیں وہ جی نہ جی دلہا صاحب آ رہے ہیں تو میرے دوستو جو آدمی کرائے کی ٹوٹی پر بیٹھ کر ناچ کرے بیوقوف نہیں کہیں گے اس کو ابھی بھائی تیری تھوڑی ہے یہ تو ابھی ایک دن کے لیے تمہیں کرایہ پہ لے گئے واپس چلی جائے گی تو اسی طرح سے میرے دوستو یہ جو ہمارے کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمایا ہے یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے عطا یہ نہ کہیں کہ میرے دماغ میں ایسی ٹیکنیک ایسا کماتا ہوں ایسی ترکیبیں لڑاتا ہوں یہ کوئی ترکیبیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں یہ اپنا کمال نہ سمجھے کہ میری بہت میں ذہین ہوں اور یہ ایسا چٹکی بجاتے کام کر لیتا ہوں دادا وہ لوگ جو کہتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا یہاں تو میکینک لوگ بیٹھے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا ماہر ہوں ہر کام کر لیتا ہوں پتا چلتا ہے کبھی ایسی چیز میں پھنس جاتا ہے کہ وہ بچہ بھی ٹھیک کر لیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیوں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اس کو کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے تو اپنا کمال مت سمجھ یہ ہماری عطا ہے اس لیے اپنی قیمت نہ اپنے علم سے لگائے نہ اپنے قرآن مجید حفظ کرنے سے لگائے نہ تبلیغ میں چلے لگانے سے لگائے نہ حج اور عمرے سے لگائے نہ دین کا کسی کام کرنے سے لگائے نہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے لگائے اور نہ دنیا میں کسی چیز سے لگائے کیوں کیونکہ عارضی چیزیں ہیں میرے دوستوں سب یہی کہیں کہ اللہ تیری عطا ہے اچھا ایک مان لو ایک لڑکا ہے بہت حسین ہے خوبصورت ہے کہ عورت بہت خوبصورت کہے میں خوبصورت اور ایسی اور ویسی کب تک اس کا حسن رہے گا وہی عورت جب نانی اماں بنے گی اب اس کو کوئی مرنڈا پلائے گا یا وہی لڑکا جس کی بڑی بڑی مونچھیں نکل آئیں گی اب اس کو کوئی گلاب جامن کھلائے گا مالک آگا پہ لے جا کر اس کو چکن کڑھائی کھلائے گا کوئی وہی لڑکا جس کی بڑی بڑی مونچھیں نکل آئے اور داڑھی نکل آئے اب اس کو کوئی پوچھے گا چاہے دودھ پتی چاہے وہ کچھ نہیں سب ختم اس لیے میرے دوستو پتا ہی چلا یہ سب چیزیں عارضی ہیں یہ سب چیزیں عارضی ہیں اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرمایا جو آدمی جتنا بڑا بے وقوف ہوتا ہے اتنا بڑا متکبر ہوتا ہے اور جو جتنا بڑا متکبر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا بے وقوف ہوتا ہے جو بے وقوف آدمی کی کیا علامت ہے کہ جو چیز اس کی ہے نہیں اور اس کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے او جی ماں جی واہ جی واہ او جی بڑی ٹور ہے مجھے کو تاؤ دیکھ کر او جی بڑی ٹور ہے ٹور اور کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ سب اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اللہ سب کی حفاظت فرمائے ہمارے بزرگوں کے صدقے میں اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے لیکن میرے دوستو اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے پھر یہ سب محنتیں کیا ہیں بتائیے یہ سب پھر کیا گیا ساری محنتیں گئی اس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے جو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے, اور یہ ہے میرا اعداد کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ ہے میرا اعداد کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کہ اللہ جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی آپ کی عطا ہے. اب رہی سوال یہ تکبر کا مرض کی علامت پتہ چل جائے, تکبر کی مرض کی, دیکھو آنکھ بند کرنا بہت اہم مضمون ہے کہ نہیں بتائیے, یہ مضمون اتنی ضرورت ہے میرے دوستو, اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا نا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس کے دل میں ذرہ من کانا فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, ذرہ برابر بھی, اور ایک روایت میں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس لیے میرے دوستو اس مضمون کی اور اس تکبری کے مرض کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. جو لڑائی ہے نا ہم لوگوں کی وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کو تکبر کا مرض ہے. کیوں؟ اور جی اس نے مجھے چائے کیوں نہیں پوچھی, اور جی اس نے مجھے یہاں کیوں نہیں بٹھایا, اور یعنی میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں یہ مرض اتنا خطرناک ہے کہ بندہ دس لڑ جاتا ہے. جی شیطان کیوں لڑا؟ اس مرض کی وجہ سے تو لڑا کہ اللہ تعالیٰ کو پارے پھٹا کر موکر کا کھڑا ہے کہ اللہ میاں میں آپ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا, میں کیوں سجدہ کروں؟ وہ ظالم کیوں اللہ کو لڑا؟ اسی مرض کی وجہ سے کہ اپنے کو سمجھ رہا ہے میں وی آئی پی ہوں. امتی نبی سے لڑ جاتا ہے. ابو جہل خود کہتا تھا کہ یہ آپ سچے رسول ہیں لیکن مانتا نہیں تھا, جانتا تھا مانتا نہیں تھا ظالم, اس لیے تو لڑ پڑا. وہ خواجہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کہ جو فرماتے تھے کہ میری قبر پر سے گزر کر, میری لاش پر سے گزر کر تم تک پہنچیں گے, لیکن اسی تکبر کے مرض کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اسی کی وجہ سے شاگرد اپنے استاد سے لڑتا ہے شاگرد, اور اسی مرض کی وجہ سے مرید اپنے شیخ سے لڑتا ہے, اسی مرض کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے, اسی مرض کی وجہ سے بیٹا اپنے باپ سے لڑتا ہے, یہی مرض کی وجہ سے دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی گردن اڑا رہے ہیں. یہ مرض ہے وہ خطرناک, یہ جو لڑائی ہے. اب کسی کی ایک زمانہ تھا ہمارے کراچی شہر کا, اگر کسی کی گاڑی لگ بھی جاتی تھی تو وہ دونوں کو ہنستا تھا, کہتے بھائی کوئی بات نہیں غلطی سے ہو گئی. لیکن آج دیکھ لو, آج مرد تو مرد, اگر عورت بھی ہو نا گاڑی میں وہ بھی سیدھا تان کر نکلتی ہے کہ ہے کوئی مرد کا بچہ جو دبا کے دکھائے. آج تو دیکھا آپ نے ذرا سے اگر کسی غلطی سے بھی ٹکر ہو جائے آپ دیکھتے ہیں کیا عزم ہوتا ہے, فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ پورے روڈ پر کھڑ کے لڑ رہے ہیں. کسی کو کہہ دو بھائی آپ نے گاڑی غلط کھڑی کی ہے یہاں سے ہٹا دو, وہ تو کون ہوتا ہے بولنے والا, تیرے باپ کی سڑک ہے, تو بھائی تیرے باپ کی سڑک ہے کیا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ مشین کھڑی کر دی نا, کوئی ہٹوا نہیں سکتا. کوئی راستے میں کسی نے چیز کھڑی کر دی, کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ ان سے ہٹوا لے. کیوں؟ کیونکہ مرض ایسا خطرناک ہے, لڑائیاں آپس. اس لیے میرے دوستو یہ جو تکبر کا مرض ہے کتنا خطرناک مرض ہے. یہ سارے ہماری عبادتوں کو اس جاپان کے شہر کی طرح جس پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا ہیروشیما, اس کو وہ یہ مرض تکبر کا ہمارے دل کی دنیا کو, ہماری عبادات کی دنیا کو ہیروشیما کر دیتا ہے, دباؤ برباد کر دیتا ہے. یعنی اگر کسی نے ساری زندگی, اب دیکھیے ایک دین پھیلانے کا ایک دین پھیلانے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ جب کسی کو نصیحت کرے کہ بھائی داڑھی رکھ لو, گناہ سے بچو, فلاں کام کرو, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو نصیحت کرو نا وہ اپنے آپ کو بھنگی سمجھے کہ میں بھنگی ہوں بھنگی, اور جس کو نصیحت کرے اس کو کیا سمجھے؟ شہزادہ. اب آپ تصور کرو کہ بادشاہ جلال سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوڑے لڑا, میرے بیٹے کو کوڑے مار, کیوں؟ اس نے نالائکی کی ہے. اب جلال اگر کوڑے مارے گا آپ خود تصور کیجئے کیسا ڈر رہا ہوگا. وہ ایک کوڑا مارے گا بادشاہ کو دیکھے گا, ایسا نہ بادشاہ میری گردن اڑوا دے. کیوں جناب؟ کتنا وہ ڈر رہا ہوگا. بادشاہ کا حکم پورا کرنا بھی ضروری ہے, لیکن ساتھ میں اس کے دل کا کیا عالم ہوگا, جلاد کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو یہ اندیشہ ہوگا کہ اگر میں نے کوڑا زور سے مار دیا, ایسا نہ ہو شاہ ناراض ہو جائے بادشاہ مجھ سے. اس لیے میرے دوستو تکبر کا مرض بھی ایسا ہی ہے کہ اگر تقریر کر رہا ہے اور جو تقریر سن رہے ان کو سمجھ رہے ہیں سارے الو بیٹھے ہوئے, کیوں یہ جب مقرر دیکھتا نا کہ لوگ غور سے سن رہے ہیں, کہتا ہے دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں, میں کتنا وی آئی پی آدمی ہوں, کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں میرے مضمون دیکھو کتنا عالیشان مضمون ہے. میرے دوستو یہ سب حماقت کی نشانیاں ہیں. اگر مطلب کہ مقرر اپنے کو یہ سمجھے کہ میرے مضامین ایسے, جس وقت سمجھا اسی وقت سے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل متکبر آدمی. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکبر آدمی اللہ تعالی کی نظر میں تو ذلیل ہوتا ہی ہے, مخلوق کی نظر میں ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے. اگر جو آدمی میں اکڑ ہو آپ بتائیے اس کو کوئی پسند کرتا ہے؟ کتے کو بھی لوگ روٹی ڈال دیتے, کتے کو بھی لوگ روٹی ڈال دیتے, لیکن متکبر آدمی کو یہ بھی نہیں پسند کرتا. ہاں اس کی فطرے کی وجہ سے, اگر اس کے فطرے سے بچنے کی وجہ سے کوئی اس کے اکرام کرنے وہ اور بات ہے. ایسا خطرناک مرض ہے. اب اس کی علامت سنیے تاکہ علامت ہم کو پتہ چل جائے تو ہم فکر کریں کہ اس مرض سے نجات حاصل کرنے کی فکر کریں. یہ مرض کی علامت بھی پیش کروں گا اور اس مرض سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ, وہ طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. اب اس مرض کی علامتیں ہیں وہ دو ہیں, اور کس میں بتائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمائی علامت, اور وہ علامت کیا ہے؟ ایک صحابی نے سوال کیا, اگر کوئی آدمی اچھا لباس پہنتا ہے, اچھا چشمہ پہنتا ہے, اچھی گھڑی پہنتا ہے, اچھے جوتے پہنتا ہے, اچھے گھوڑے پر سواری کرتا ہے, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کیسا پیارا سوال ہے, قربان جائیے صحابہ پر کہ کتنے پیاری پیارے سوالات فرما کر ہمارے لیے آسانی کر دی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ جمیل ویحب الجمال. یہ اچھا کپڑا پہننا, اچھی گاڑی رکھنا, اچھا مکان بنا دینا, یہ تو اس کی اجازت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تکبر کی علامتیں دو ہیں, اور وہ دو علامت کیا ہے؟ نمبر ایک بطر الحق, حق بات کو چھپانا. یہ سچی بات معلوم ہے, کسی نے کہا جناب یہاں گاڑی مت کھڑی کیجیے, لوگ گزرتے ہیں, عورتیں گزرتی ہیں, تکلیف ہوگی. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انکار کر دیا یا بتایا بھائی کہ دیکھو بالوں کو کالا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. آپ سن لیا لیکن دل میں کہہ رہا ماننا نہیں نا, ارے یہ ایسے ہی بول رہا تھا بس, اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا. بس سمجھایا کہ بھائی شلوار ٹخنے سے نیچے کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ارے نہیں مولوی صاحب, میں نے ٹخنے جو ہے تکبر کی وجہ سے نہیں چھپائے. اچھا بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹخنے تکبر کی وجہ سے نہیں چھپائے, جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کھلے ہوتے تھے, آپ کے ٹخنے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی, پھر ہم کون سے, ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اندر تکبر نہیں ہے؟ حق بات کو قبول نہ کرنا یہ بھی تو تکبر ہے. کہ سچی بات مسئلہ بتایا جا رہا ہے, مسئلہ بتایا جا رہا ہے, او جی جانے دو بس ہمیں سب پتا ہے, سب پتا ہے, ہمیں بھی علم آتا ہے, ہم بھی جانتے ہیں, تو یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہی تکبر ہے, حق بات کو چھپانا. اور توازو کیا ہے؟ اب اس کے ضد توازو ہے. کیا نہیں جس نے بات کی تو ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے انسان عمل نہیں کرتا, کہتا ہے کہ صاحب آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ذرا کمزور ہوں, ابھی میرا ایمان کمزور ہے, ابھی میں معاشرے سے ڈرتا ہوں, ابھی میں خاندان سے ڈرتا ہوں, اپنے نفس سے ڈرتا ہوں, اس لیے عمل نہیں کرتا. تو یہ تکبر نہیں ہے میرے دوستو, وہ تو اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے کہ میری نافرمانی ہے, واقعی میں نافرمان ہوں. کیا کہتا ہے کہ میں نافرمان ہوں, کہ اپنی داڑھی کو چھوٹا کر رہا ہوں, شلوار ٹخنوں سے نیچے کر رہا ہوں. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے وہی صحیح ہے, لیکن میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے نجات دلا دے. وہ یہی کہتا ہے کہ کمزور ہوں میں, لیکن ایک تو کہے جاؤ جاؤ بس رہنے دو, کیا تم نے سمجھایا بھائی؟ کہا کہ بھائی دیکھو آپ راستے میں کھڑے ہیں, سب کیا آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے سب کا راستہ بند ہو گیا ہے. اچھا اچھا بس ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا؟ یہ میرے دوستو یہ کیا ہے؟ بطر الحق, حق بات کو چھپانا. اور اسی طرح سے کسی کی دکان پر قبضہ کر لینا, یہ جو آج کل دیکھ رہے نا کرایہ دار کو, کوئی آج کل کوئی کرایہ جس مالک مکان ہو یا مالک دکان ہو وہ کرایہ پہ دیتے ہوئے ڈرتا ہے نا بھائی, وہ ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ جس کو میں نے کرایہ پر مکان دیا, کرایہ پر دکان دی, اب وہ چھوڑے گا نہیں. پھر کیا کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ اتنا پیسہ دو پھر چھوڑوں گا. کبھی کسی مولوی سے جا کر پوچھو تو کہ جو ہم کرائے کی دکان پر بیٹھے ہیں اور مالک نے ہم سے کہا کہ دکان چھوڑو اور ہم اس سے 1,00,000 روپے مانگ رہے ہیں, کبھی کسی عالم سے مفتی سے جا کر پوچھو کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مالک کی زمین پر اسے قبضہ سب پیسے لے کر چھوڑنا, کیا یہ جائز ہے یہ پیسہ؟ کبھی کسی مفتی سے جا کر پوچھے, قبضہ کر لیا, وہ بیچارہ پریشان ہے, وہ مالک پریشان ہے, کہا جاؤ جاؤ عدالت میں جاؤ, کرنا ہے تو کرو, ہمیں تو 2,00,000 روپے دو گے ہم سب دکان چھوڑیں گے, ہمیں 1,00,000 روپے دو گے تب مکان چھوڑیں گے, تو یہ جائز ہے؟ ناجائز, کسی کی زمین پر قبضہ جما دیا, اب جاؤ پیسہ دو پھر چھوڑیں گے. میرے دوستو یہ حرام ہے, حرام. یہ بھی تو علامت تکبر کی ہے, جاؤ جو کرنا ہے کرو, ہر بات کچھ مارے بھائی تیری زمین تو نہیں ہے نا, کیوں کسی کی زمین پر قبضہ کیا؟ مسلمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ مالک مکان نے کہہ دیا کرایہ خالی کرو, جی بہت اچھا خالی کر دیتے ہیں, آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے, میں دوسرا تلاش کر لوں, میں وہاں چلا جاؤں گا, بس اتنی سی بات ہے. اب اگر بتاؤ ایسا معاملہ ہو جائے, آج مسلمان کا یہ عالم ہے کہ دوسرے مسلمان اپنے بھائی کو دکان کرائے پر دیتے ہوئے مکان کرائے پر دیتے ہوئے ڈرتا ہے, مسلمان کا یہ عالم ہے, مسلمان سے ڈر رہا ہے, تو ہم لوگ کیا مسلمان ہیں بھائی؟ اگر ایک مسلمان مسلمان سے ڈرے تو ہم کیا مسلمان ہیں؟ ہمارے اسلام میں کیا حال ہے؟ اور زیادہ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے یہ حرکتیں کرتے ہیں, زیادہ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے تبلیغ میں چلے لگانے والے یہ کام کرتے ہیں, زیادہ تعجب اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب حج عمرہ کرنے والے اور ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لے کر تسبیح لینے والے یہ کام کرتے ہیں, تو اس وقت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ظالم کو دیکھو یہ کیا حرکت کر رہا ہے. اور یہ وجہ کیا ہے؟ بس تکبر ہے, حق بات کو چھپانا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو اس کے لیے سب اجازت ہے, کہ جس کی داڑھی نہیں ہو بلے دکان پہ قبضہ کر لے, بلے مکان پہ قبضہ کر لے, یہ نہیں ہے میرے دوست. اس لیے کیا مسلمان تو یہ ہونا چاہیے, مسلمان تو اپنے بھائی کا معاون ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس نے کہا بھائی مکان کرائے پر, ٹھیک ہے نا آپ کا مکان ہے, جب آپ کہیں گے میں خالی کر دوں گا, لیکن مجھے اتنی مہلت دے دیجیے, میرے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں, مجھے مکان دوسرا تلاش کرنے میں آپ کو پتا تھوڑا سا وقت لگتا ہے, جیسا ہی ہوگا اگر 10 دن میں ہوا میں خالی کر کے آپ کو دے دوں گا. تو ایسا مسلمان ہونا چاہیے نا, اور آپ کرائے پہ دیتے ہوئے کیوں ڈر رہے ہیں؟ پھر تعویذ دبائے جاتے ہیں, عاملوں کے چکر لگائے جاتے ہیں, یار مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو, ہمارا کرایہ دار مکان چھوڑ دے, تعویذ دبوائے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے اسلام کا حال ہے, یہ ہمارے اسلام کا حال ہے میرے دوست. اگر بیچارہ کوئی ضرورت مند کسی مالدار کے پاس چلے جائے کہ بھائی میری مجبوری ہے, میری بیوی بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے, میرا بچہ اسپتال میں داخل ہے, آپریشن کرانا ہے, 50,000 روپے قبضے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے لے لو 50,000 روپے, 70,000 روپے واپس کرنا, یہ مسلمان ہے بھائی؟ ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب جائز ہے, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں نا, سارے کام جائز ہیں. یہ جنت میں تو آخر جانا ہی ہے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں جنت جانا اتنا آسان, ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا, ابھی ہمیں پتہ نہیں جناب کہ ہم کہاں جانے والے ہیں. ممبروں پر بیٹھ کر اچھلنے سے کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھنا, جب تک اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہ ہو. ایک علامت ہوگی نا تکبر کی ایک علامت کیا ہے؟ کہ اپنے کو VIP سمجھ رہا ہے, وہ جی میں بڑا ہوں, یعنی حق بات کو چھپا رہے ہیں, جی ٹھیک ہے مسئلہ ہو, جی ہمیں بھی پتا ہے, سب پتا ہے. اور دوسری علامت کیا ہے تکبر کی؟ دوسری علامت ہے غمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ سارے نالائق ہیں, سارے الو اور ہیں, سب میں ہوں بڑا آدمی, میں حاجی صاحب ہوں, باقی سارے پاجی صاحب ہیں. یا تکبر کی ایک قسم اور بھی ہے کہ چل یار تو بھی VIP میں بھی VIP, تم مرا حاجی بگو من تورا حاجی بو, ہے تم مجھے حاجی بول میں تجھے حاجی بولوں گا, دونوں حاجی صاحب کر رہے. نہیں میرے دوستو, توازو کیا ہے؟ اپنے کو حکیم الامت خاندی رحمت اللہ علیہ جیسا علماء کا شیخ, مشائخ کا شیخ, 1,000 کتابوں کے مصنف کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ, میں اشرف علی آپ سے جنت کا سوال کرتا ہے, میں جنت اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں اس کا مستحق ہوں, اس لیے نہیں مانگ رہا, بلکہ اللہ کیا میں آپ سے جنت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں, جہنم میں جانے کا مجھے تحمل نہیں ہے, جہنم کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا. اور فرمایا کرتے تھے کہ اشرف علی کو اگر جنتیوں کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے, تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کروں گا. یہ ہے میرے دوست اللہ والوں کا تواضع, یہ ہے اصل. اور یہاں ہم نے 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, ذرا کسی نے اشراق اور تہجد پڑھ لی, بس بھائی عزیز مستعفی سے کم نہیں ہے ہم, جنید بغدادی تو ہمارے پاؤں کی خاک ہے نا, یہ عالم ہو جاتا ہے ہمارے تکبر کا. وہ جیسے مدرسے میں داخل ہوئے یا تبلیغ میں چلا لگا لیا کسی بزرگ بن جائے فوراً کمبال کندھے پہ آ گیا اور چل رہے ایسے شان سے کہ بڑے علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. فوراً یہ عالم یہ کیا ہے میرے دوستوں, یہ علامت کبر ہے. اپنے کو مٹا کے رکھے پتہ ہی نہ چلے. مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا, دھوتی باندھی ہوئی ہے لنگی, جس کو لانگ آپ لوگ کہتے ہیں, لانگ لنگی اس کو بولتے ہیں. اردو میں لنگی جو ہے وہ دھوتی کو بولتے ہیں. تو اب وہ اور ایک سادہ سا کرتا پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے. ایک چلاہا جو کپڑے کا کاروبار کرنے والا, اسے پوچھا بھائی آج کیا ریٹ ہے روئی کا, کیا داؤ بھاؤ چل رہا ہے. اس نے اب حضرت اتنے بڑے عالم علماء کے استاد دارالعلوم دیوبند کے بانی, اب حضرت نے اس کو فرمایا بھائی آج میں بازار نہیں گیا. اس نے گالی دی بھائی تیری ایسی کی تیسی, تو تجھے خبر ہی نہیں ہے بتا بازار کی. یہ عالم اتنے بڑے عالم لیکن اپنے کو ایسا مٹایا ہوا تھا. تو دوسری چیز کیا ہے, تو حکیم الامت حامی ایک بات اور فرماتے تھے کہ میں تمام اب تکبر کا علاج بھی اسی میں آ رہا ہے. اس میں علاج کیا, دیکھو یہ جو چھوٹے اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لایا کرو, یہ جن صاحب جو برائے مہربانی اس کو لے جائیں. اتنے چھوٹے مسجد میں بچے نہیں لانے کی اجازت ہے, کم از کم 5 سال کا بچہ ہو. اتنے چھوٹے بچوں کو تو پیشاب کی تمیز نہیں ہے, لے جاؤ ان بچوں کو. کم از کم 5 سال کا بچہ مسجد میں لاؤ, یا 3-4 سال کا ہو لیکن پیشاب کی خبر ہونی چاہیے. اتنے بچے کو کیا خبر ہوگی. حکیم الامت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے, کیا فرما رہے ہیں, میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال. وہ مسلمان جس کے داڑھی نہیں میں اس سے بھی کم تر ہوں. کیوں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے اور ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو جائے. لہٰذا کتنے ایسے لوگ ہیں جو داڑھی ایک بکی پوری رکھ کر شلوار کندھوں سے اوپر, سر پر حلوت پگڑی, سر پر حلوت ٹوپی, ہاتھ میں حلوت تسبیح, سر جھکائے چلے جا رہے ہیں. کتنا ایسا دیکھا آپ نے تماشا, سر جھکائے کیسے چلے جا رہے تھے. لیکن ایک دن آتا ہے دیکھتے ہیں وہ داڑھی کٹی ہوئی, سر پہ بال انگریزی ہے, چڈی پہنے ہوئے ہیں, گھوم رہے ہیں. دیکھتے کہ نہیں دیکھتے بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے. یہ کیس تکبر سے پیدا ہوتی ہے کہ کوئی بتایا اب قبول نہیں کر رہے. تو اس لیے میرے دوستو تمام اپنے کو کیا سمجھے, میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال. کیونکہ جس مسلمان کی داڑھی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے, وہ داڑھی رکھ لے اور میں اپنی داڑھی کاٹ دوں. کیوں بھائی, اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے اور میں مردود بن جاؤں. ایمان سے بھی لوگ ہاتھوں بیٹھتے ہیں. اور تمام جانوروں سے بدتر ہوں, تمام جانوروں سے اور کافروں سے بدتر ہوں فی الحال, انجام کے اعتبار سے. کہ پتہ نہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر تو کافر بھی اچھا ہے, پھر تو جانور بھی اچھا ہے. اس لیے یہ حکیم الامت نے علاج بتایا کہ کیا, اب اس کے دو علاج ہوئے. ایک علاج تو کیا ہے کہ یہ روزانہ یہ جملہ کہا کرے کہ میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال, میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال, اور تمام جانوروں سے اور کافروں سے بدتر ہوں فی المآل, انجام کے اعتبار سے. کیا جملہ ہے آپ میرے ساتھ کہیے, میں بھی کہوں آپ بھی کہیے, کہ میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں. ذرا زور سے بولو یار, فی الحال میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال, اور تمام جانوروں سے اور کافروں سے بدتر ہوں فی المآل, انجام کے اعتبار سے میرے دوستوں. کیوں, اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کافر کو بھی حقیر سمجھنا حرام ہے, کسی کافر کو بھی کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے, کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس کو حقیر سمجھنا بھی حرام ہے. کیوں, ہو سکتا ہے کہ وہ کافر کل مسلمان ہو جائے. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو, ہو سکتا ہے کہ وہ کل مسلمان ہو جائے. کوئی ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے, اب کس ڈاکٹر ہے, اس کی ٹانگ پہ کوئی پھوڑا نکل آیا, مان لو رات میں پھوڑا ہے, اب اس کو شرم آتی ہے دکھاتے ہوئے, لیکن ڈاکٹر کے پاس دکھانے کی گنجائش موجود ہے. اب ڈاکٹر پھوڑا دے کر کہتا ہے کیا توبہ توبہ توبہ, ایسے کرتے ڈاکٹر کے, بلکہ وہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں, گھبراؤ مت, دوا دیتا ہوں, علاج کروں گا, ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی طرح سے گناہ گاہ سے نفرت کی جاتی ہے کیا؟ گناہ گاہ سے تو محبت کی جاتی ہے, اس کے گناہ سے تو نفرت ہے, گناہ گار کے گناہ سے نفرت ہے, کافر کے کفر سے نفرت ہے, لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں ہے میرے دوست. ان کو مسئلہ تو بتایا جائے گا کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی رکھو, کب تک تم ایسے مرد نہیں بنو گے, ایک مٹھی داڑھی رکھو, لیکن اس کو حقیقی سمجھنا جائز نہیں ہے میرے دوست, کسی مسلمان کو بھی, نہ کسی کافر کو. کہ کافر اگر اس کا وہ مرتے مرتے ہوئے, میرے شیخ نے سنایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہندو کو خواب میں دیکھا, وہ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت میں گھوم رہا ہے. مولانا نے پوچھا کہ ہندو لالا, لالا جی تو کہاں جنت میں آ گیا؟ اس نے کہا مولوی صاحب مرنے کا وقت قریب تھا, بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مرتے وقت میری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا. بس اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ شریف کی وجہ سے زندگی بھر کے کفر کو معاف فرما دیا. دیکھا بیٹا یہ چیز ہے. اور بعض لوگ مرتے مرتے بھی کفریات بکتے چلے جاتے ہیں, مرتے مرتے بھی کفر بکتے چلے جاتے ہیں. اس لیے جو مر رہا اس کو یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو, یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو, بلکہ یوں کرو اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کرو, خود پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول. کلمہ پڑھو, اس کو مت کہو کہ تم پڑھو, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پڑھنے سے انکار کر دے. اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کافر نہیں ہے, لیکن اگر کلمہ کو پڑھنے سے انکار کر دیا تو وہ تو کافر ہو گیا نا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو تو اس کو یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو, بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو, تم وہ بھی سنتے سنتے خود پڑھنا شروع کر دے گا. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ یہ ہمارے بزرگوں کی نصیحت ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ اس تکبر کے مرض سے کیسے ہماری حفاظت فرمائے. اتنا خطرناک مرض کہ کوئی آدمی ہزاروں سال عبادت کرے, ہزاروں سال علم کرے, ہزاروں سال جہاد کرے, بڑے بڑے مدرسے بنا لے, دین کی خدمتیں کرتا رہے اور تقریر میں خوب وقت لگائے, ہر سال اجر عمرہ کرے, خوب نوافل قرآن مجید سب نیک عبادت کرے, لیکن میرے دوستو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ذرہ برابر بھی دل میں تکبر ہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کا علاج ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبتوں سے, اللہ والوں کی صحبتوں میں اس کا علاج ہوتا ہے. ایک علاج تو میں نے بتا دیا, وہ ہے فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کا. کیا کہا کرے کہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, اور تمام جانوروں سے اور کافروں سے بدتر ہوں فی المحال. یہ تو فرسٹ ایڈ ہے, لیکن اصل جو علاج ہوئے کیا ہے, وہ اللہ والوں کی صحبتیں ہیں. کیونکہ میرے دوستو یہ جو اللہ والوں کی صحبتیں ہیں, ان صحبت جو اللہ والوں کے دل میں اللہ کا تعلق, اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے, جب ہم اپنا دل ان کے قریب رکھیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے, تو ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ ہمارے دل کے اندر منتقل ہو جائے گی. اور جب محبت آ جاتی ہے, جس آدمی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے, پھر وہ تکبر کا مرض اس کو نہیں رہتا. اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت ہے. جس کو محبت ہو جاتی ہے میرے دوستو, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. لاکھ چھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, لاکھ چھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں آتی ہے, نور دل میں آتا ہے, جب نور دل میں آتا ہے اللہ والوں کی محبت آتی ہے, اور اللہ والی محبت ذریعہ بنتی ہے اللہ کی محبت کا, تو پھر میرے دوستو تکبر کا مرض خود ہی بارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق آن شعلہ کو جو اوپر پھڑو, اللہ کی محبت وہ شعلہ اور وہ چنگاری ہے جب وہ بن کر آگ بنتی ہے, اللہ کی محبت کی آگ بنتی ہے. ہر سے جز معشوق باقی جملہ سوک, تو معشوق کے علاوہ یعنی اللہ کے سوا جتنے غیر اللہ کے تعلقات ہوتے ہیں جب سب کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. عشق آ سولہ شولہ اب کو چوبر فروغ ہر چیز معشوق باقی جملہ سوز. اللہ کے سوا تمام تعلقات کو بھول جاتی ہے. اور تکبر تو ہوتا یہی ہے کہ اپنی طرف نظر ہوتی ہے, اور محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہے. جب بندے کا نظر اللہ تعالیٰ پر ہو جاتی ہے تو مخلوق سے نظر خود بخود ہٹ جاتی ہے. اب مخلوق سے نظر ہٹ گئی, اب کہاں تکبر, کہاں ریا, کہاں دکھاوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گندے اخلاق سے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما, ہمارے نفوس کے تزکیہ فرما. اے کریم مالک, ہم کو ہمارے اندر یہ صلاحیت آپ نے رکھی ہے کہ ہم آج حق بات کو قبول کریں. یا اللہ تعالیٰ ہماری عقل میں سلامتی عطا فرما, ہمارے عقلوں میں نور عطا فرما, ہماری فہم میں سلامتی عطا فرما, ہمارے دل میں سلامتی عطا فرما, حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو توازن نصیب فرما, ہمیں ہماری نظر میں چھوٹا دکھا, مخلوق کی نظر میں عزت عطا فرما. اے کریم مالک, ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما, ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس سے آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ تعالیٰ جتنے گندے اخلاق ہیں, یا اللہ برے برے امراض ہیں, روحانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ شہوت کے مرضوں, حب جا کے مرضوں, تمام امراض سے ہماری حفاظت فرما, صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما. اور اے کریم مالک, ہم سب کو اپنی محبت کا وہ مزہ عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس سے آپ کو ناراض نہ کرے. شریعت و سنت کے مطابق, ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اے کریم مالک, جو حاجی حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, یا جانے کی تیاری کر چکے ہیں, یا پہنچ چکے ہیں, تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توازن نصیب فرما. اور اے کریم مالک, جو آپ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق, اور یا اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, یہ محض آپ کا کرم ہے, ہم اس پر آپ کا کروڑوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں. اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برے امراض سے بچا, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو بھی ہمارے گھر والوں کو سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجیے. ہم سب کو تمام ہمارے گھر والوں کو سارے عالم کے مسلمانوں کو ہدایت اور ان پر رحمت نازل فرما دیجیے. اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے کرم سے ایمان پر فرما دیجیے. یا اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور اللہ میری اس گزارشات کو میرے حق میں بھی قبول فرما دیجیے, ہم سب کے حق میں, سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلي وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.